الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی علیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین یہ آسمانوں کی بلندیاں یہ پہاڑوں کی ہیبت ہواؤں کی نرمی یہ دریاؤں کا جوش سمندروں کا چلنا یہ سارا کچھ بتاتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ کون ہے کہ جس نے ان آسمانوں کو ایسی ہیبت ایسی بلندی عطا کی ہے کہ بغیر ستون کے کھڑا کر دیا وہ کون ہے کہ جس نے اتنے بھاری پہاڑوں کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیا ہے وہ کون ہے کہ جس نے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے وہ کون ہے کہ جس نے سورج کو تپش عطا کی ہے وہ کون ہے کہ جس نے چاند کو چاندنی عطا کی ہے نور عطا کیا ہے وہ کون ہے کہ جس نے آسمان پر ستاروں کو کمکمے بنایا ہے وہ کون ہے کہ جو ہواؤں کو رخ عطا کرتا ہے کہکشاؤں کو چلانے والا ہے کہکشاؤں کو بنانے والا ہے یہ زمین یہ پہاڑ یہ چرند یہ پرند یہ ساری چیزیں کسی ہستی کے بارے میں کسی کے بارے میں یہ پیغام دیتی ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ کون ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہی خدا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے آج ہم اپنے اس پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سنیں گے کیا قرآن پاک کی آیات اللہ کی قدرت کے حوالے سے دلائل پیش کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں انشاءاللہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل عجائبات کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ جہاں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا وہیں پر اپنے رب کی محبت کے انشاءاللہ جام بھی ملیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بہت کچھ آج ہم سیکھیں گے اور پھر غور کریں گے اور غور کرنا بھی چاہیے کہ ہم جب قدرت کے شاہکار دیکھتے ہیں پھر انہیں غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اس بات پر اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واجب الوجود ہے جو سارے نظام کو نظام کائنات کو چلا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے مدنی چل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مہمانوں کو ہم دعوت دیں گے منچ پر وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی ہم سنیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت پہلے کریں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نعت بھی سنیں گے اور پھر مبلغین سے انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے ماشاءاللہ خلیل بھائی تشریف لائے ہیں جی مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو آج انشاءاللہ خلیل بھائی کی پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے اور حکمت بھرے مدنی پھول بھی سنیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ
کیسے ہیں
ادحک اللہ حسین کا مرحبا ماشاءاللہ ایاز جامی بھائی فصیح الدین بھائی مرحبا کہتے ہیں جی آئیے تشریف لائے مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ وبرکاتہ
سی سب کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ مرحبا ماشاءاللہ
ماشاءاللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے خیریت سے فصیح الدین بھائی مرحبا قاری صاحب کی آمد مرحبا شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں السلام علیکم اللہ سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے. بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں. تفسیر تعلیم القرآن. یہودیوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو خدا سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے, بات کرے, تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں. ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی. آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ مطالبہ مشرکین مکہ نے کیا تھا. اس پر فرمایا گیا کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی. یہ ان کفار کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اکرام علیہم السلام اور فرشتوں کے برابر سمجھا. اہم باتیں. نمبر ایک, یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے. نمبر دو, کفار سے معاشرت, لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت منع ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے.
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے حبیب, بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تفسیر تعلیم القرآن. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈر کی خبریں دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی آپ پر ایمان نہ لا کر جہنم کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا.
ملتهم قل إن هدى هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے, اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں, اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہے. ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت سے فرمایا کہ حق کو ہدایت آنے کے بعد تم ہرگز کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا, اگر ایسا کیا تو تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں. اہم بات, کفار بحثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں. افسوس کے ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے. مسلمان ممالک کے ساتھ پچھلے 200 سال سے کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ سب اس آیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے کافی ہے.
وَلَئِن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ولا نصير. صدق الله العظيم.
جزاك اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً قرآن ہی ہے جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے, قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں طور و اطوار سکھاتا ہے, قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے معاملات بیان کرتا ہے. اے کاش کہ رہنمائی حاصل کرنے والے رہنمائی حاصل کر لیں. خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی. جب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا تو پھر قرآن نے انہیں رہتی دنیا تک ان کے نام کو روشن کر دیا. آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں, آج سے صدیوں پہلے ان کا دنیا سے پردہ فرما جانا لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے, آج بھی ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے, آج بھی ان کا ذکر کر کے لوگ اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا. قرآن نے ہی انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہی بتایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے, رب کی معرفت قرآن اور حدیث نے بیان کی. اور پھر جب ان ہستیوں نے قرآن اور سنت کو تھاما تو پھر آپ دیکھیں ان کے نام بھی روشن ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن اور سنت کو تھامنے والے بن جائیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی خلیل بھائی۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
آ
سے مشتاق دیدن کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا
حاکم ہے تو جہاں
نشیب و فراز تازہ کیوں کر
سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کی، میرے پیارے رب کی، میرے کریم رب کی، وہ رب کہ جو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے پیار کو کہ اللہ اپنے بندوں سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کتنا پیار فرماتا ہے، یقین کریں دل کو ایک ڈھارس بنتی ہے، ایک امید بنتی ہے کہ اللہ ہے نا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، اللہ کی تخلیق پر ہم غور کریں۔ اہل اللہ کا ایک انداز رہا ہے، وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں گم ہوئے ہیں، ان کے پیش نظر یہی رہا ہے کہ اس چیز کا خالق اللہ ہے، اس کی تخلیق فرمانے والا اللہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وہ اللہ کی تخلیق میں گم ہوتے ہیں، اللہ کے بنانے میں وہ ایسے اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں کہ دوسری طرف ان کا دھیان کہیں اور خیالات نہیں جاتے۔ اللہ والوں کا انداز تو ایسے ہی رہا ہے، ہم بھی تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی دیکھنے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، آنکھ ہمارے پاس بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، کان ہمارے پاس بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، زبان ہمارے پاس بھی ہے، بولتے ہم ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ قدرت کا نظارہ کرنے والے دو افراد ہیں، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ کر کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اور کوئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی نے چاند کی چاندنی کو دیکھا تو کہا کہ چاند آج کتنا سہانا ہے، تو وہ کسی اور طرف نکلا، کوئی اور دنیا کی طرف نکل گیا، دنیا کی باتوں کی طرف نکل گیا۔ لیکن اہل اللہ کا انداز یہی ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو کھڑا رکھا ہے، آسمانوں پر بلند کیا ہے، اسے عروج عطا کیا ہے، اسے چاندنی عطا کی ہے، اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کو میسر کیے ہیں کہ چاندنی میں لوگ، اندھیری رات میں چاندنی جب ہوتی ہے تو پھر بندے راہ پاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، یہی چاند کی چاندنی پھلوں کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ کی قدرت کے قدرت کے کارخانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فضول ہو، لا یعنی ہو، کسی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ایک چونٹی تک بھی اگر پیدا کی ہے میرے رب تعالیٰ نے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور و فکر کر کے اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف لے کر جائیں۔ میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا اور عرض کروں گا سب کہ جب ہم غور و فکر کریں، جیسے ابھی میں عرض بھی کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، ہم جب ہم دنیا میں اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہمیں حاصل کیا ہوں گے، اس سے ملنے والا جو نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، وہ ہمیں ملے گا کیا، کیوں ہم غور و فکر کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی مخلوق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
واہ، سبحان اللہ۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، سیرو فی الارض کا بھی حکم آیا کہ سیر کرو، غور و فکر کرو۔ آل عمران کی آیت مقدسہ ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں.
جی
مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے کا اللہ رب العالمین نے بھی حکم ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مخلوق میں غور و فکر کرنے کا ارشاد فرمایا. تو سب سے بڑا اور پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت حاصل ہوگی،
سبحان اللہ،
ان کی اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہوگی،
سبحان اللہ.
تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جب ہم غور و فکر کریں گے تو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا. پھر جب ہم مخلوق میں غور کریں گے اور اس مخلوق کے اندر طرح طرح کے عجائبات ہیں اور بعض چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر کچھ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ زمانۂ طالب علمی میں ہم نے نوشہرہ کا سفر کیا تھا، مانکی شریف میں ہم تقریباً ہمارے 2-3 قافلے تھے، تو وہاں پر بہت پہاڑ ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے ہم ایک بلند و بالا پہاڑ پر تھے، ہمارا قافلہ بھی اس کے قریب ہی تھا. تو صبح کا وقت تھا، یعنی بڑا ان صاف ستھرا وہ جو ہے وہ ماحول تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور سورج کی روشنی بھی تھی. تو ہم نے جب بلند جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو چاروں طرف تقریباً جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور دور دور تک پہاڑ نظر آ رہے تھے. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی سفر کر رہے تھے، حاجی اسلم ان کا نام ہے. تو وہ یوں ایسے غور و بڑی یعنی ڈیپلی نظر ڈال رہے تھے اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ شاہد بھائی دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ کیسے پہاڑ بنائے ہیں، کہ ان پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ پاک کی جو ہیبت ہے وہ دل کے اندر محسوس ہوتی ہے. کہ جب ان پہاڑوں کو دیکھ کر دل کے اندر جو ہے وہ ہمیں یوں آ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہیبت کتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ پاک سے جو ہے پھر جو ہے آدمی کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے تو دنیا و آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، گناہوں سے جو ہے بچنے کی صورت بن جاتی ہے. وہ خوف ہی تو ہے اللہ رب العالمین کا جو ہمیں جو ہے وہ گناہ کرنے سے روکتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بعض دفعہ ہم لوگوں کی ملامت سے ڈرنے کے لیے ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، یوں بھی گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہ سے کسی طرح تو بچ رہا ہے، لیکن اصل خشیت تو یہی ہے کہ تنہائی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، ہم اللہ رب العالمین سے ڈر کر گناہوں سے بچیں، اس کی جو ہے وہ نافرمانی سے بچیں. تو جب ہم مخلوق میں غور و فکر کریں گے تو خشیت الہی، خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہوگا. اچھا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہمیں ایک جذبہ بھی ملے گا کہ جب رب تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور وہ ہمارے لیے بنائی ہے تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دنیا کے اندر رہ کر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، جیسے دین کی خدمت ہے، دین اسلام کے لیے کوشش ہے. تو یوں ایک زندگی گزارنے کا ایک جذبہ ملے گا. یعنی جس کے پاس کام ہوتا ہے نا، جس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اہداف ہوتے ہیں، تو اس کو زندگی جینے کا مزہ بھی آتا ہے، زندگی گزارنے کا مزہ بھی آتا ہے. اور جس کے پاس کام نہیں ہوتے، بیکار ہوتا ہے، تو اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بور ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بوریت ہو گئی ہے، بالکل کسی کام پر دل نہیں کر رہا. تو بھی کوئی کام ہوگا، کوئی ہدف ہوگا تو پھر جو ہے وہ دل بھی لگے گا نا. تو کائنات کو دیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا. اچھا پھر شکر الہی پیدا ہوگا،
کیا بات،
کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائی، اور زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو جائے گا،
سبحان اللہ.
اور شکر الہی کرنے والا بندے کی زبان اگر شکر کرنے والی ہے، دل و دماغ جو ہے وہ شکر کرنے والے ہیں، تو پھر تو وہ کامیاب ہے. اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. تو یعنی اگر ہم یوں بیان کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنے کے کائنات مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے کے چیزوں جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بنائی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بندے کو فائدے ہی فائدے ملتے ہیں.
واہ واہ.
اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ڈمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے وہ ہے وہ ہے جز میں جز میں جز میں وہ رنگ وہ گل میں وہ رنگ رنگ میں گل میں وہ افغان افغان گل میں وہ نغمات قل قل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں نا, تو جیسے ماشاءاللہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہوگا, ایک اہداف ہمیں مل جائیں گے, وہیں پر ہمیں اللہ پاک کی محبت بھی نصیب ہوگی کہ یہ سارا کچھ کس کے لیے بنایا ہے, یہ کیوں ہے آسمان, یہ آسمانوں کی بلندیاں کیوں ہیں, یہ سوال تو ذہن میں اٹھے گا نا, یہ کیوں آسمانوں کو بلندیاں دی گئیں, یہ کیوں زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا گیا, یہ کیوں سورج کو تپش دی گئی, یہ کیوں چاند کو چاندی دی گئی, کیوں ستاروں کو, کہکشاؤں کو, فضاؤں کو, ہواؤں کو, یہ سب کو کیوں بنایا گیا, یہ سرسبز و شاداب کھیت کیوں ہے, یہ بلند و بالا پہاڑ کیوں ہے, یہ درخت کیوں ہے, یہ آبشارے کیوں ہیں, یہ اس کائنات کا حسن کس کے لیے ہے, یہ انسان کے لیے ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے لیے تو بنایا ہے, اللہ اکبر, یہ ہمارے لیے بنایا ہے. جب رب اتنا پیارا رب ہمارا اور اتنی پیاری کائنات کو ہمارے لیے سجا رہا ہے, تو پھر یقیناً دل میں اس رب کی محبت پیدا ہوگی. جب رب کی محبت دل میں آئے گی تو پھر محبت کیا تقاضا کرتی ہے, محبت تقاضا کرتی ہے نا, اٹھ فریدا ستیوں چل چاڑو دے مسیت, اٹھ فریدا ستیوں چل چاڑو دے مسیت, تم ستے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڑے نال پریت. پھر محبت تقاضا کرتی ہے کہ اٹھنے پر مجبور کرتی ہے, محبت کہتی ہے کہ اٹھو تہجد میں بھی اٹھو, محبت تقاضا کرتی ہے کہ سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھنی ہے تم نے فجر جماعت کے ساتھ, یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ مسجد کی طرف آنا ہے, یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس رب نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے اٹھاؤ اس کا تھام قرآن, پڑھو قرآن, سمجھو قرآن, اس کے احکامات کو سمجھو اور پھر عمل کرنے کی طرف آؤ. پھر یہ قرآن یہ درس دے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہی تو ہے کہ جب اللہ کی محبت سینے میں آئے گی تو لا محالہ جنہوں نے رب کی پہچان کروائی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں آئے گی. پھر اللہ رسول کی محبت جب سینے میں ہو پھر یہ اطاعت کروائے گی, پھر یہ جھوٹ بولنے پر پابندی لگائے گی. نہیں نہیں, محبت کا تقاضا یہ ہے جن سے محبت کرتے ہو, جن کی تمہارے دل میں محبت ہے, اب یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس رب کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, اس رب کے لیے غیبت نہیں کرنی, اس رب کے لیے بد نگاہی نہیں کرنی, اس رب کے لیے غیبت نہیں, اس رب کے لیے حسد نہیں, اس رب کے لیے بغض نہیں, اس رب کے لیے عداوت نہیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے دشمنی. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہاتھ روکنا ہے. کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے, کسی کو نہیں دینا تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے سارے اعمال ہوں گے پھر ایسوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ سب کچھ کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر فائز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ اس نہج تک، اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ اللہ پھر بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی کئی ایک روایات ہمیں ہماری نظر میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جبریل امین کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین لبیک مالک، میں بھی محبت کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پھر حکم خداوندی ہوتا ہے کہ آسمان میں سب میں یہ ندا کر دو کہ سارے ہی میرے اس بندے سے محبت کریں جس سے رب محبت کرتا ہے۔ تو یوں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب قدرت کی اس تخلیق پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کرے ہمیں اللہ اپنی سچی حقیقی محبت نصیب فرما دے، اور حقیقی محبت کا ذرہ بھی مل جائے نا، بخدا ہماری دنیا میں بھی چاندنی ہو جائے گی، قبر میں بھی چاندنی چاندنی ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ سرخرویاں ہیں۔ کب؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ بھی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔
محبت
افراد کے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت، شدید محبت جو اپنے رب سے کرتے ہیں۔ کتنے مبارک ہیں وہ سینے جن کی سینوں میں رب کی محبت ہے، جن کے سینے رب کی محبت سے سرشار ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کتنی مبارک زبانیں ہیں کہ جو رب اور رب کے رسول کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جو کہتے ہیں وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کی تخلیق کرنے والا خالق کائنات ہے، اور پھر اپنے دلوں میں اپنے رب کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ ایاز بھائی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، جیسے قدرت کے جو شاہکار ہیں جب ہم ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا قرآن کی آیات، بیسیوں آیات ہیں اس پر، کہ جا بجا اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل خود بیان فرمائے۔ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ میں چاہوں گا چند نشانیاں آپ بھی بیان فرمائیں، قرآن کی آیات سے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی مزید محبت پیدا ہو، اور پھر ہماری زبانوں پر بھی یہ ترانہ ہو، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ سید صاحب کے سینکڑوں نے ہزاروں آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ خود اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا ہے. شاید میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کوئی پارہ ایسا نہیں ہوگا قرآن کریم کا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا بیان نہ فرمایا ہو بڑی وضاحت کے ساتھ، تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایسی آیات کا ایک تسلسل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو تین چار زاویوں سے اللہ نے بیان فرمایا. کہیں پر اشار فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. کہیں اشار فرمایا اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، اے حبیب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے یہ سائے کو کیسا دراز فرمایا. کہیں فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ سمندر کو مسخر فرما دیا ہے تاکہ جو ہے وہ تم اس میں جو ہے وہ اس کے حکم سے سفر کرو. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف، کہیں فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہیں فرمایا امن خلق السماوات، کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے. تو یہ چار پانچ زاویوں سے اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کا بیان قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. اور آپ ہر ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک وضاحت کے ساتھ، جس کو آپ کہیے کہ پرٹیکولری مینشن کر کے بیان فرمایا، کہیں عموم کے ساتھ بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کہیں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا فردن نام لے کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. کہیں جب چاند کا ذکر ہے، کہیں سورج کا ذکر ہے، کہیں بادلوں کا ذکر ہے، کہیں بارش کا ذکر ہے. اسی طرح آپ زمین کے اندر زمین پر آ جائیں تو زمین کے اندر جو نباتات ہیں، جو پھل ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ان کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. یعنی عمومی طور پر بھی بیان فرمایا ہے، اور خصوصی اعتبار سے بھی ایک ایک چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. یا میں ایک خوبصورت آیت آپ کے سامنے پیش کرنا، آیتیں تو اتنی ہیں، کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں یہ کنفیوژن ہے کہ اس قدر اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان قرآن کریم، اور اس کے لیے یقیناً یہ سلسلہ، یہ ساتھیں کم ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایسی جو ہے وہ نشانیاں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، کائنات کے اندر غور کرنے والا ہونا چاہیے. اور اللہ پاک نے یہ قرآن کریم میں بیان بھی فرمایا کہ یہ نشانیاں بھی غور کرنے والا،
چیز پر بندہ غور کرے نا، ہر ایک ایک چیز کو لے لے، صرف ایک چیز کو لے لے، آپ اس کی تخلیق پہ غور کریں.
جی ہاں،
آپ ایک بیج کو لیں،
جی ہاں،
بیج کی تخلیق پر،
ایسے ہی
اس کی بناوٹ پر غور کریں، اس کی ساخت پر غور کریں، اس کے اندر کی کیفیت پر غور کریں، پھر اس بیج کو جو زمین میں ڈالا جاتا ہے آپ اس پہ غور کریں، کیڑوں کے منہ میں ڈال دیا،
ایسے ہی
زمین میں ہی کیڑے رہتے ہیں نا، اس کے منہ میں ڈال، کون ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، کون ہے کہ جو اس نے اتنی معمولی سی اس کی کمبل سی نکالی ہے، ننا سا پودا نکلتا ہے جو زمین کا سینہ چیر رہا ہے، کون ہے جو اس کو طاقت دے رہا ہے اتنی طاقت کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل رہا ہے. آپ زور سے پھونک ماریں یہ اس کا تنا ٹوٹ جائے گا، لیکن اتنی طاقت دینے والا کون ہے اس معمولی سے تنے کو کہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، اور پھر ایسا باہر، پھر یہ جب بڑا ہو تناور درخت بنتا ہے، پھر کوئی ہلانے سے بھی ہلا نہیں سکتا، پھر اسے کاٹنا پڑتا ہے، پھر اس کے پھلوں پر غور کریں، اس کے پتوں پر غور کریں، اس کے پھولوں پر غور کریں، پھول سے کیسے پھل بنتا ہے اس پر غور کریں، اس کی خوشبو پر غور کریں، اس کے ذائقے پر غور کریں، ایک ایک چیز پر اگر غور کریں نا، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف کرنے والی ذات خالق کائنات کی ہے.
بے شک بے شک، ایسے ہی ہے. اور یہ حقیقت میں اسی طریقے سے جس طرح آپ نے دانے کی مثال دی، پھر انسان کی اگر آپ بدن کے اوپر آ جائیں، اعضاء انسان کے اوپر آ جائیں، اس پر اللہ پاک نے جو ہے وہ جو تخلیق انسانی کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو بجلی کو پیدا فرماتا ہے. یہ جو کڑک ہے نا،
کڑک
سید صاحب، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا وہی ہے جو کڑک کو، یعنی بجلی کو پیدا فرماتا ہے. ارشاد فرمایا کوئی اس سے خوف حاصل کرتا ہے اور کوئی اس سے امید لگائے ہوئے ہیں.
اللہ،
آپ دیکھیے چیز ایک ہے، لیکن دو ڈائمینشن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آپ دیکھیے، ہاں جی ہاں، کہ جب کڑک آتی ہے کوئی ڈرتے ہیں، یار وہ یہ تو کوئی زلزلہ یا سیلاب یا اس طرح کی نوعیت آنے والی ہے، اور کوئی اس امید پہ نہیں ہے بارش آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بھیج رہا ہے, بجلی کو پیدا فرما رہا ہے, لیکن کوئی اس سے خوف کی کیفیت میں ہے, کوئی اس سے امید لگائے ہوئے. وَيُنشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَال, اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے. ارشاد فرمایا یہاں مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بڑا خوبصورت میسج دیا کہ جو خوف اور تما کو جو بیان کیا ہے نا بادل کے ذریعے, اس میں ایک میسج اور پیغام دیا ہے کہ بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ امید بھی لگائے رکھے اور اس کے خوف سے بھی ڈرتا رہے. انسان اپنی زندگی جو ہے وہ اس حال کے اندر گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں باقی رکھے اور اس سے امید بھی لگائے رکھے کہ اللہ کریم جو ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس حال میں بین بین جو ہے وہ کیفیت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے. ایک یہ میسج آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک اور آیت کریمہ آپ دیکھیں سید صاحب, تو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے دانے کی بات کی, زمین کی جو ہے وہ کہنا میں پھولوں کی آپ نے بات کی, پودوں کی بات کی, پھلوں کی بات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کیفیت کو بیان فرمایا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین پر پھیلایا ہے. پھلوں کا جب تذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین پر پھیلایا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کئی پھل ایسے ہیں کہ جن کی بیل لگتی ہے, انگور ہے جیسے جی. انگور کی جو ہے نا بیل لگتی ہے, اس کا باقاعدہ درخت نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پھل ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے درخت عطا فرمایا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھان پیدا عطا فرمائی ہے اور ان کا باقاعدہ پھل لگتا ہے.
آپ
ہاں جی ہاں سیب ہے اور بہت سارے
سیگمنٹ میں سیب بھی ہوگا.
ہاں جی ہاں, تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت میں بھی اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. یہاں مفسرین نے بیان فرمایا تازہ گوشت سے کیا مراد ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مچھلی کو جو ہے وہ کہنا حلال فرمایا. یہاں سے جو ہے وہ تازہ گوشت سے مراد مچھلی ہے. ہم تازہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے نکالتے ہیں اور جو ہے وہ کھاتے ہیں. اللہ تبارک
تازہ مچھلی آپ نے کھائی ہے؟
جی الحمدللہ
مجھے سعادت ملی ہے تازہ تازہ مچھلی کھانے کی. یہ بھی مدنی قافلے کی برکت ہے. قافلے میں ایک مرتبہ عائشہ جانا ہوا تھا, تو وہ تھے بھی ہم منوڑا میں, وہ ان احباب نے بڑی شفقت فرمائی اور بالکل کہا کہ ابھی ابھی ہم پکڑ کر لے کر آئے ہیں اور اب آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائے, واقعتاً اس کی لذت بھی اپنی ہے.
بے شک آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اسی سمندر سے تم جو ہے وہ زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو. آپ دیکھیے کہ مرجان اور موتی وغیرہ سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کی اصل قرآن کریم میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کی حاجت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پیدا فرمایا. آپ دیکھیے کہ پانی کی کس قدر کثرت جو ہے وہ اس زمین کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہاں پر بھی ایک خوبصورت بات کہ اگر ہم پانی کے اندر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نظام ہمارے سید صاحب, دنیا کے اندر کڑوا پانی زیادہ ہے اور میٹھا پانی کم ہے.
بالکل
اس کی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ میٹھا پانی جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ میٹھا پانی جو ہے نا کہنا رکھیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ کہنا الی اور کائی وغیرہ جو ہے نا یہ جمنا شروع ہو جائے گی,
بیکٹیریاز وغیرہ.
یہ چیز اگر جو ہے وہ میٹھا پانی ہونا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ نمکین پانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نمکینی اس لیے رکھی ہے کہ اس کے اندر برقرار رہتا ہے, یہ پانی سیو رہتا ہے زیادہ. اور اس کو یوں علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجوں کو پیدا کیا. موجوں کو پیدا کیا, موجیں اس لیے پیدا کی کہ یہ جو نمک ہے نا یہ اس کے اندر یوں سمجھے کہ مکس ہوتا رہے, یہ اس کے اندر گھومتا رہے تاکہ اس کی جو وہ نمکینی وہ برقرار رہے اور یہ پانی سیو رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. پھر آپ دیکھیے یہی سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں, آسمان پر جاتے ہیں, پھر یہ بادل بنتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں کو برساتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا دیکھیے کیسی قدرت کی نشانی ہے کہ زمین واپس اس پانی کو سیو کر رہی ہے.
واہ صحیح. یہاں پر ایاز بھائی آپ دیکھیں ایسب کے فلٹر پلانٹ لگائے نا, فلٹر پلانٹ ابھی جو ایاز بھائی بات کر رہے ہیں میں اسی بات پہ لنک کروں گا کہ فلٹر پلانٹ لگائیں صرف کھارے پانی کو, کڑوے پانی کو یا نمکین پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اس پر کروڑوں روپے کا خرچ ہے. مطلب پورے محلے کے لیے آپ نے ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ لگانا ہے تو آسان نہیں ہے، کروڑوں کا خرچ آ جائے گا۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے صاحب کہ وہ رب اس کھارے پانی کو لیتا ہے، اس کو بخارات بناتا ہے، یہ بادلوں میں جاتے ہیں۔ اب کھارا آنا چاہیے تھا نا، آنا تو کھارا چاہیے تھا، بادل جو بنے تھے کھارے پانی کے، کڑوے پانی کے، نمکین پانی کے،
کھارا پانی تھا
جی، اصل تو اس کی کھارا تھا، لیکن جب بادلوں میں گیا، کون سا ایسا فلٹر ہوا ہے کہ جب برس کر آتا ہے تو میٹھا پانی آتا ہے؟ کیا کہیں گے ایسا؟
بالکل، یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایسے
بہت مزہ آ رہا ہے۔ اچھا آج مزہ آ رہا ہے گفتگو سن کر، الحمدللہ۔
ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ ہم جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے،
پہنچ نہیں سکتے۔
وہ ہمارا ہماری پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ دی اللہ ہی جانے،
اللہ
یعنی جو اللہ پاک نے جو ہے وہ چیزوں کے اندر حکمتیں پیدا کی ہیں، بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔
اللہ،
مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا تھا، اور اسے جو ہے علماء نے لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ بیل ہے بالکل کمزور سی
جی،
اور اس کے ساتھ جو تربوز جو پھل ہے
جی
وہ بڑا سا بڑا ہے، اور ایک درخت ہے آم کا، وہ اتنا بڑا آم کا درخت ہے، اور اس میں جو پھل لگ رہا ہے وہ چھوٹا سا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑا پھل جو ہے وہ بڑے درخت
جی
کو لگنا چاہیے، بیل کو جو ہے چھوٹا پھل لگنا چاہیے
جی۔
یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یعنی اپنی عقل کو لا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک طوطے نے اس آم کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہلایا، اور وہ آم جو ہے وہ اس کے سر پر گر گیا۔ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ تربوز نہیں تھا، اگر یہ آم کے درخت پر تربوز ہوتا تو میرا تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ اس لیے جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا ہے تو وہ مثبت انداز سے جو ہے حکمت نے تلاش کرنی ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اچھی فکر اچھی سوچ عطا فرمائے۔ یہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایاز بھائی نے آیات کا ذکر کیا، تو یہ تلاوت قرآن، اس کا ترجمہ پڑھنے اور تفسیر پڑھنے سے ہوگی۔
سبحان اللہ،
علمائے اہل سنت اور امیر اہل سنت کے بیانات سننے سے ہوگی، اچھی صحبت سے ہوگی، کہ جب ہماری اچھی صحبت ہوگی تو ہمارا سوچ کا جو دھارا ہے وہ سیدھا ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر ہماری صحبت اچھی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ ادھر ادھر چلا جائے گا، جس سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحبت اچھی کرے، علم کی روشنی ہمیں حاصل ہوگی تو رب کی رحمت سے پھر ہماری سوچیں بھی درست ہوتی چلیں گی
انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بادلوں کی بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ اسے آپ مزید کنٹینیو کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادل دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دریا ہے، نہریں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں سے بادل جو ہے وہ آبی بخارات کی صورت میں اٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ آسمان پر جاتے ہیں، اور یہی بادل
پانی سٹور ہوتا ہے،
جی ہاں سٹور ہوتا ہے، پھر یہی پانی برستا ہے، اور پھر دیکھیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کیپیسٹی عطا فرمائی کہ وہ پانی چوستی ہے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے اگر بارش کی کثرت ہو جائے، روڈوں پر پانی ہو جائے تو جینا دشوار نہ ہو جائے، بحال نہ ہو جائے جینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو یہ طاقت دی کہ واپس پانی کو چوس رہی ہے، سیو کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم پہنچ کر اس پانی کو حاصل کر رہے ہیں، مثلاً بورنگ کے ذریعے، موٹر کے ذریعے ہم اس پانی تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہماری رسائی تک اس پانی کو رکھا ہے، اگر خدا اس کو ہماری رسائی سے دور کر دے تو ہم پانی سے ہی محروم ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہاں پر ایک اور خوبصورت آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔
کیا بات ہے
سید صاحب، یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا
جی،
لیکن ارشاد فرمایا کہ اس کو اتنا ہموار بنایا کہ آپ دیکھیے اگر پانی کسی جگہ پر ہو تو چلنا دشوار ہو جاتا ہے نا،
بالکل
پاؤں رکھنا دشوار ہو جاتا ہے،
بالکل۔
لیکن ارشاد فرمایا بنایا پانی پر ہے، لیکن اس کو رکھا ایسا ہے کہ انسان اس پر آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے، ورنہ پانی والی جگہ پر انسان جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کی سطح پر ایسا پھیلایا، ایسا ہموار بنایا اپنی قدرت سے کہ آپ دیکھیے کہ انسان با آسانی اس کے اوپر جو ہے وہ چل لیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواسیا وانہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اور نہریں جو ہے وہ، یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھیے کہ اس زمین کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر پھل دو دو قسم کے پیدا فرمائے۔
کیا بات ہے،
یہاں پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا دو دو پھل سے مراد یہ ہے، یعنی سیاہ اور سفید پیدا فرمائے ہیں، یا پھر مراد یہ ہے کہ گرمی اور سردی کے پھل پیدا فرمائے ہیں، یا کھٹے اور میٹھے پھل جو وہ پیدا فرمائے ہیں، یا پھر ارشاد فرمایا چھوٹے اور بڑے پھل پیدا فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسی نشانیاں اپنے بندوں کے لیے، اور پھر آخر میں میسیج اور پیغام کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو فکر کرنے والی ہے. سید صاحب، نشانیاں اور علامات کس لیے ہوتی ہیں؟ منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ اگر کبھی سفر میں جا رہے ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بورڈز لگے ہوتے ہیں مختلف کلومیٹر کے، جب وہ سائن لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ منزل ابھی اتنی دور ہے، منزل جو ہے وہ ابھی فلاں جگہ پر ہے، اتنے کلومیٹر باقی ہیں، یا اتنا ٹائم باقی ہے، اتنا ڈسٹینس باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرت کے اندر، کائنات کے اندر جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ علامات ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ سائنز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. اور یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنتا ہے، پھر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. اور سید صاحب، یہ تو ابھی ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں ہمارے لیے جو آسمان و زمین ان کا بیان کیا ہے، اگر ہم اپنی ذات میں ہی غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کیسی نشانیاں؟ سید صاحب، اس آنکھ کے پیچھے نا پورا ایک کیبل کا جال بچھا ہوا ہے،
اللہ اکبر، اللہ،
بالکل باریک باریک جو ہے وہ کیبلز کے جال بچھے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ایک کیبل دوسری کیبل سے ٹکرا نہیں رہی ہے، اسپارک نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ انسان اس اتنی سی آنکھ سے، اس پتلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیوں کے نظارے کر رہا ہے. پھر کیوں فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا جو وہ نافرمان ہو، شکر ادا کیوں نہ کرے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا ہے.
کیا بات ہے،
دو دریاؤں کو ملایا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. فرمایا ایک میٹھا ہے، ایک جو نمکین ہے، لیکن مجال ہے جو نمکین ہے وہ میٹھے کے اندر آ جائے، میٹھا نمکین کے اندر چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت کا بیان جو ہے وہ یہ ہمارے لیے موجود ہے، بس غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے. جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ ہم پڑھنے والے بنے، ہم قرآن پڑھیں، اچھی صحبت اختیار کریں. قرآن کو ابھی ہم نے صحیح معنی میں پڑھا ہی نہیں، ورنہ اگر ہم قرآن کی آیات کا بغور مطالعہ کرنا شروع کریں تو پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا فرمائی. اور فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
واہ واہ واہ،
اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا کر فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ سارا کا سارا بندے تیرے لیے بنایا، اور تجھے جو ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے
کچھ پیدا، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا. یہاں میں بادل کی ایک بات کر کے پھر میں انشاءاللہ فصیح الدین بھائی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا، جیسے ابھی کچھ دیر قبل بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ ایاز بھائی نے، ایاز جامی بھائی نے لیا، قرآن پاک کی آیات کو بیان کیا ایک ایک چیز پر. ابھی تو بہت سی اور بھی آیات ہیں یا بہت سی اور چیزیں ہیں جن پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں صرف ایک بادل کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال فرمایا. مجھے یاد پڑتا ہے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یہ جو جذب کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، یقین کریں بہت بڑا احسان ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک اور کل قیامت تک، جتنے بھی جانور وغیرہ دنیا سے، جانور دنیا سے جاتے ہیں مرتے ہیں، یا انسان ہی دنیا سے گئے، اگر یہ زمین ان کو اپنے اندر جذب نہ کرتی تو تعفن نہ پھیل جاتا، بیماریاں کتنی پھیلتی. یعنی آئے روز پھر اس بیماری کی وجہ سے، اس جانور کی وجہ سے کتنے انسان مر رہے ہوتے، تعفن پھیلتا، بیماریاں پھیلتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو صلاحیت دی، یہ جذب کر لیتی. اچھا پھر زمین کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، زمین اگر پتھریلی ہوتی تو ہم کیا کرتے، اس پہ گھر کیسے بناتے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے پتھریلی زمین پر گھر بنانا، لوہے جیسی تانبے کی طرح ہوتی تو پھر کیسے ہم گھر بناتے ہیں. اچھا یہی اگر زمین کیچڑ والی ہوتی تو بھی رہنا مشکل, پتھر والی ہوتی تو بھی رہنا مشکل. اللہ نے اس دونوں کے درمیان میں اس زمین کو رکھا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر, یہ اللہ کا احسان ہے. ہم اس پر چل سکتے ہیں, اس پہ گھر بنا سکتے ہیں. اسے اللہ نے جذب کرنے کی صلاحیت دی ہے. پھر اس نے پانی کو اپنے اندر اسٹور کیا. اچھا جن علاقوں میں تو دریا ہیں, سمندر ہیں, آپ دیکھیں ان میں تو چلے بخارات اٹھتے ہیں اور فوراً ہی بارش برسے گی, تو یہیں پر سمندر تھا, یہاں پر آئے اور بادل بنے اور برس پڑے. زمین نے اپنے اندر اسٹور کر لیا پانی کو, میٹھے پانی کو. اب ہم بڑے مزے سے پانی نکالتے ہیں, بورنگ کے ذریعے, ٹیوب ویل کے ذریعے, کنویں کے ذریعے پانی نکال کے پی لیتے ہیں. جن علاقوں میں دریا نہیں ہے, جن علاقوں میں سمندر نہیں ہے, جن علاقوں میں یہ معاملہ نہیں ہے, وہ پانی اچھا کنواں کھودنے سے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ پہاڑی جو علاقہ ہیں, علاقہ جات ہیں, تو یہ کیسے کنواں کھودیں گے؟ وہاں پر تو پتھر ہی پتھر ہے, پہاڑ ہیں سارے, لیکن وہاں کا نظام کیا؟ قربان جاؤں میں اپنے رب کی قدرت پر. جب یہ بادل ہوا میں بلند ہوتے ہیں, پھر اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے ان بادلوں کو لے کر چلو, اور پھر پہاڑی علاقوں میں جاتی ہے. پہاڑی علاقوں میں جا کر ہوتا کیا ہے, پھر برف بنتی ہے, وہاں پر برسے گی, برف اسٹور کر لے گی پانی کو اپنے اندر. جب بارشوں کا سیزن نہیں ہوتا, گرمیوں میں جب نارملی بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی, اب اللہ تعالیٰ سورج کی تپش کو ایسا بھیجتا ہے کہ پھر یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے. زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے, چشمے جاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچتا ہے, لوگ سکون سے پانی پیتے ہیں. یعنی چاہے وہ میدانی علاقے والا ہو, چاہے وہ پہاڑی علاقہ جات والے ہوں, بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کو میسر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ کہنے کے بعد, یہ منظر دیکھنے کے بعد, یہ سوچنے کے بعد دل میں آتا ہے وہی خدا ہے. جی سر,
بلوچستان کا علاقہ ہے نا
جی,
وہاں پر جو ہے وہ چشمے وہاں اس سے پہاڑوں سے نکلتے ہیں. اچھا ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پانی سٹور ہو, وہاں سے آ رہا ہو.
جی
نہیں, وہاں تو ایسے پہاڑ ہوتے ہیں کہ وہاں پانی بھی سٹور نہیں ہوتا.
جی
یعنی اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ ان پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ چشمہ نکال دیتا ہے کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا.
واہ,
یعنی کوئی کھود کر پانی نہیں نکال سکتا. یہ رب تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا کہ وہاں سے چشمہ جاری کر دیا, اور وہ چشمہ ایسا نہیں ہے کہ جو خشک ہو جائے, ایسے ایسے چشمے بھی ہیں کہ جو سارا سال جاری رہتے ہیں. بلوچستان میں مدنی قافلے میں گئے, وہ علاقہ تھا نال,
نال
اس دار کے ساتھ ہے, تو اس وہاں پر ایک چشمہ ہے, اور وہ ایسا چشمہ ہے. ہم سخت سردیوں میں گئے تھے, یعنی یہ بھی قدرت ہے رب کی تعالیٰ کی کہ وہاں پر وہ چشمہ چل آتی تھی, چشمہ وہاں سے نکلتا تھا, تو چشمے کا پانی جو ہے وہ گرم ہوتا تھا. یعنی ہم سخت سردی میں ٹھٹرارے ہوتے تھے, اور وہ جو پانی آ رہا ہے وہ گرم جو ہے, بالکل ایسا زبردست کہ آدمی اس میں ہاتھ ڈالے اسے سکون نصیب ہو جائے. اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی دریا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ کوئی سٹور ہے جہاں سے آ رہا ہے, بس اللہ پاک نے وہاں سے نکال دیا. کیسی کیسی نشانی ہے اللہ پاک.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے یہاں پر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال یاد آ رہا ہے. اچھا اتنا پیارا, مجھے تو لطف آتا ہے کہ یہ کال بیان کرتے ہوئے بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے, کہ جو عزم کیا, جو ارادہ کیا, اب یہ کروں گا, پھر جب ٹوٹتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں کوئی ہے جو ارادوں کو بھی توڑ سکتا ہے. کہا کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے. اللہ اکبر, یہ میرے رب کی قدرت ہے, میرا رب, میرے رب کی شان ہے. رب واجب الوجود جو رب تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے, تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. مالک تیرا احسان ہے کہ تو کریم, تو نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, مسلمان بنایا ہے. مالک یہ تیرا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے, دنیا میں رہیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ, اور جب دنیا سے جانا ہو تب بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں.
میرا آپ سے سوال ہے کہ بارش, پہاڑ, دریا وغیرہ کیسے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے.
سبحان اللہ, اس پر تو ہماری الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے. پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, بارش کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
جی
اللہ پاک کی جو صفت خالق ہے,
صفت خالق واہ.
تخلیق جو ہے وہ رب تعالیٰ عز و جل کرتا ہے. تو یہی یعنی اس پر ہی غور کریں, یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں. اور اللہ پاک کے جتنے نام ہیں 99 نام حدیث پاک میں بھی آئے ہیں, تو ہر ہر نام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی ایک صفت جو ہے وہ سامنے آتی ہے.
جی.
تو رب تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق میں جو ظاہر ہوتی ہے اس پر غور و فکر جیسے ہم نے کرنا ہے. اور اللہ پاک کی جو معرفت ہے, گفتگو کی جاتی ہے معرفت.
جی.
یعنی جب ہم اللہ پاک کی مخلوق پر غور و فکر کریں گے تو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی.
واہ.
یہ معرفت کیا ہے؟
معرفت کیا
معرفت پہچان.
جی.
اچھا, ایک تو یہ ہے کہ دلائل سے آدمی کو پہچان نصیب ہو.
جی.
جیسے کہ یہ مبلغ دعوت اسلامی فصیح بھائی نے بھی ذکر. جی. کیا کہ جب ہم وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ پاک کی ہونے کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں.
جی.
اچھا, ایک خاص معرفت ہے جس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے.
جی.
یعنی جو محسوسات, یعنی ایک محسوسات ہوتے ہیں, ایک احساس ہوتا ہے.
جی.
جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے.
جی.
جیسے محبت ہے, عشق ہے, اسی سے تعلق معرفت کا بھی ہے.
جی.
یہ معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان, اللہ پاک کا قرب, یہ چیز جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ہاں, اللہ پاک جس کو اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے وہ اس کا لطف پاتا ہے.
جی.
تو اس یہ وہی پا سکے گا جس کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی. اور یہ معرفت کیسے ملے گی؟ تو میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ یہ اللہ پاک کے کرم, اللہ پاک کے فضل سے ہی حاصل ہوگی. جیسے جیسے اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ پاک کی معرفت بھی بڑھتی ہے. اور ایک اور بھی ہے کہ جب اللہ یعنی جب کسی کا دل ٹوٹ جائے, کوئی بھی جو ہے وہ خواہش ہے وہ خواہش پوری نہ ہو رہی ہو, کوئی دعا کر رہا ہے دعا قبول نہ ہو رہی ہو, یا پھر جو ہے وہ ایسے حالات جو ہے وہ اگر ہو جاتے ہیں.
جی.
کسی نے کوئی بات کر دی.
جی.
یا حالات ایسے ہو گئے کہ اب جینا مشکل ہو گیا, تو اب یہ جو پریشانی دکھ تکلیف جب آدمی پر آتی ہے نا, تو آدمی کا دل پسیج جاتا ہے.
اللہ اکبر.
جب جو ہے وہ دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اب اس کو ایک ہی سہارا نظر آتا ہے, ایک ہی سہارا سمجھ آتا ہے.
جی.
وہ ہے اللہ رب العالمین. اب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے, آنسو بہاتا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے نا, اس کیفیت میں اللہ پاک کا ایک اس کو قرب نصیب ہوتا.
کیا بات ہے.
یہ جو قرب نصیب ہوتا ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے, اسی سے اللہ پاک کی معرفت.
واہ 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 واہ.
اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حاصل ہو جائے بندے کو, تو پھر یہ جو ہمارا دل ہے نا, یہ دل بھی بڑا قیمتی ہو جائے.
جی.
کہتے نا کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ دلوں میں ہوتی.
جی.
تو یہ جو دل ہیں, یہ رب تعالیٰ کی جو ہے معرفت رحمت کا مقام ہے. تو اس پر جو ہے اللہ پاک کی جب رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو جو سکون ملتا ہے, تو اسی لیے تو کہا گیا نا کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے.
جی.
وہ کہتے ہیں کہ رب دلاں وچ رہندا ہی. تو وہ جو یہ کیفیت بیان کی گئی,
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں ہوتی,
رحمت دل میں ہوتی ہے. اور یہ وہ دل وہ مقام ہے جس پر اللہ پاک کی نظر کرم ہوتی ہے.
جی.
یعنی دل جو ہے یہ بڑی چیز ہے,
بڑی چیز ہے.
تو اس لیے جو ہے وہ دوسروں کا دل بھی رکھنا چاہیے, کہ کسی کا دل خوش کرنے سے رب خوش ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ کیفیت, برحال میں بیان کر رہا تھا معرفت. تو معرفت ایک کیفیت کا نام بھی ہے.
جی.
جو اللہ پاک جو ہے وہ جس کو عطا کرے وہ سعادت مند ہے.
سبحان اللہ. کال لیتے ہیں جی, ایک اور.
میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو کیسے سمجھا تھا؟
جی ایاز بھائی.
جی, قرآن کریم فرقان حمید میں جو ہے نا اس کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا آپ نے جب بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیمہ ملکوت السماوات والارض. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر زمین اور آسمان کی بادشاہت کھول دی, انہیں دکھا دی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں.
جی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زمین و آسمان کے مشاہدات کو جو ہے وہ روشن فرما دیا. جی. ظاہر فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ عظمت اور شان کا بیان جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اور بھی کئی مقام ہیں, جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آپ نے نظارہ کیا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے حکم ہوا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ایسی آگ ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا فرما دیا.
سلامتی والا بنا دیا, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ قدرت کے کیسے کیسے نظارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو, نو مولود بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کی سرزمین کو ان کے قدموں کی برکت سے آباد فرما دیتا ہے. تو یہ بھی قدرت کا نظارہ ہی ہے کہ چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر آئے اور پانی بھی وہاں پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی جاری و ساری فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو یوں آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر بڑے نمایاں پہلو نظر آتے ہیں جس میں آپ نے مختلف مواقع پر اللہ پاک کی قدرت کے جو ہے وہ نظارے کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قدرت کے نظارے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بھی مشہور واقعہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى.
اللہ
اے ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, مولا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ, اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, مولا کیوں نہیں مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلبی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اے ابراہیم پھر چار پرندے لیجئے, ان کے وہ جو ہے وہ ذبح کیجئے, پھر ان کے جو ہے وہ قیمہ بنا دیجئے, پھر ان کو جو ہے وہ پہاڑ پر رکھ دیجئے, پھر ایک ایک کر کے ان کو بلائیے, پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کیسے اظہار فرماتا ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ پرندے کے جو اجزاء ہیں وہ اڑ اڑ کر جو ہے وہ آ کر اس کے ساتھ لگتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی قدرت کا یہ خوبصورت نظارہ بھی جو ہے وہ کرنے کی سعادت پاتے ہیں.
کیا بات ہے, ایک اور کال لیتے ہیں جی.
میرا یہ سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا فرمایا؟
کائنات کو کیسے پیدا فرمایا سب؟
اللہ پاک کی تخلیق کے بارے میں تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں
جی,
کہ اللہ پاک نے کس طرح آسمانوں کو زمین کو پیدا فرمایا
جی,
اور پھر جو ہے اس کی تفصیلات بھی قرآن پاک میں جا بجا آتی ہیں کہ سات زمینیں پیدا کی, سات آسمان پیدا فرمائے جی, اور پھر ان میں کتنا فاصلہ ہے وغیرہ, تو یہ کافی تفصیل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ, آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف.
مدنی چینل کے ناظرین فوڈ اپڈیٹ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج پھر ایک بار ہم جو ہے وہ کراچی کی فروٹ منڈی میں ہیں, اور آج بھی ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بات کریں گے, خاص اس نعمت کی بات کریں گے, اور وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے, جتنا انسان اس کو کھائے اتنے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے سیب, ایپل جسے کہا جاتا ہے عربی میں, سے تفاہن کہتے ہیں یعنی سیب. اس کی تقریباً 18 قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ جو بیچنے والے ہیں ان میں کچھ ماہر بھی ہوتے ہیں پھلوں کے, تو ان سے اس کے فوائد بھی سنیں گے انشاءاللہ.
یہ گاجر سیب ہے, ٹھنڈا علاقے سے آ رہے ہیں, یہ بلوچستان کے ٹھنڈے علاقے سے.
اچھا, یہ بلوچستان کے ٹھنڈے علاقے سے آتا ہے.
جی جی جی.
اچھا, تو یہ کون سی قسم ہے؟
یہ گاجر سیب ہے, ابھی سیزن اس کا چل رہا ہے.
اچھا,
ڈیڑھ مہینے تک.
ڈیڑھ مہینے, پھر اس کے بعد کون سا آئے گا؟
اس کے بعد گولڈن آئے گا.
ٹھیک ہے,
پھر ان کے بعد جو ہے نا کلو سیب آئے گا, جو ہرا کلر کے ہوتے ہیں.
ہرے کلر کا کلو سیب؟
جی جی, وہ لاسٹ میں ہوتے ہیں دسمبر کے بعد.
تو جو کالا کلو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
کالا کلو ابھی گولڈن کے بعد ہوتا ہے.
اچھا, وہ گولڈن کی قسم ہے کالا کلو.
جی, بالکل کالا ہوتا ہے. وہ
مربع بناتے ہیں, وہ اسی سیب کا بنتا ہے؟
اسی سے بنتا ہے, بالکل اسی سے بنتا ہے. جی جی.
کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں سیب کی, ذرا بتائیں گے ہمیں؟
سیب میں سب سے پہلے جو ہے نا شروع ہوتا ہے سمریٹ سیب.
ٹھیک ہے,
ان کے بعد ہے گاجا, اور ان کے بعد ہے گولڈن, پھر کھلو ہے, امری ہے. تقریباً 6 سے 7-8 قسم کے ہوتے ہیں.
تو پاکستان کے کون سے شہر میں زیادہ, خاص طور پر یہ علاقے میں یہ سیب ہوتا ہے؟
یہ بلوچستان میں زیادہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
بلوچستان میں یعنی قلات, اور پھر آگے پشین, برشور, توبہ کا کڑی, قلعہ عبداللہ, یہ سارے علاقوں میں ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے جو گرم علاقے ہیں اس کے کلر تھوڑا ہلکے ہوتے ہیں, جو ٹھنڈے علاقے ہیں اس کے کلر تیز ہوتے ہیں.
کلر تیز مطلب گولڈن زیادہ ہوتا ہے؟
جی جی. نہیں, کلر تیز لال ہوتا ہے بالکل.
مین سیب ہے نا وہ کلات کا ہے, اس کا کلر بہت تیز ہوتا ہے اور بہت اچھی جاندار بھی ہوتا ہے, رس بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے. اس کا ریٹ جو ہے وہ سب سے ہائی فائی ہوتا ہے.
اچھا,
مطلب اس سال جو ہے وہ تقریباً 5,000 تک کا ایک کارٹن بک چکا ہے.
اچھا,
یعنی 4,000 سے لے کے 5,000 تک. باقی کلات والا میکسیمم 3,500-3,500 تک یہ بکتا ہے. باقی جو کوئٹہ کے میدانی علاقے ہیں ان کا 1,000-1,200-1,500-1,600 اس طرح کا بکتا ہے, ان کا کلر کم ہوتا ہے.
اچھا, یہ کتنی دیر میں ایکسپائر ہو جاتا ہے, کب تک باقی رہتا ہے یہ کچھ؟
دیکھیں, یہ گاجا سیب جو ہے عام کنڈیشن میں جو ہے وہ تین سے چار دن رک سکتا ہے. ویسے ہم لوگ اس کو کولڈ اسٹوریج میں بھی رکھتے ہیں.
صحیح.
دو سے تین مہینے جو ہے یہ کولڈ اسٹوریج میں آرام سے نکال لیتا ہے, چونکہ یہ ایک مہینے تک ابھی تازہ آئے گا.
صحیح صحیح.
اور ایک مہینے کے بعد یہ گاجہ جتنا بھی ہے وہ آپ کو کولڈ اسٹوریج کا ملے گا.
اچھا, گولڈن سیب آتا ہے تو وہ کتنا عرصہ رہتا ہے پھر؟
گولڈن تقریباً دو مہینے تک تو ماسٹر وہ ریگولر رہتا ہے جو تازہ آتا ہے.
دو مہینے اسٹوریج والا کام شروع.
اس کے بعد جو کولڈ اسٹوریج میں جاتا ہے گولڈن, چونکہ زیادہ تر کولڈ اسٹوریج میں جاتا ہے, پھر اسٹوریج میں وہ کلر دیتا ہے زیادہ.
بے شمار فائدے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہر نعمت کے, بیسیوں فائدے ہوتے ہیں. اب وہ انسان پہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس نعمت سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, کس انداز میں کر سکتے ہیں. رہی سیب کی بات, تو سیب کے کچھ چند فوائد مزید آپ سے عرض کرتے ہیں کہ سیب جو ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کا جو مرض ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے, دماغ کو تیز کرتا ہے, اسی طرح دل کی شریانیں یہ کھولتا ہے. بہرحال اس کو کھائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اس انداز میں شکر ادا کریں کہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہو, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا.
اللہ پاک کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے آئٹم ہیں کہ باہر ملک بھی جا رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں اور لوگ تعریف کر رہے ہیں, اور دوسرے ملکوں کے بھی آتے ہیں سیب, لیکن ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے. بس وہ صرف مجبوری کی وجہ سے لوگ لیتے ہیں, یہ رمضان شریف میں چل جاتا ہے, فروٹ چاٹ میں استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ آئٹم ایسے پاکستان کے لیے بہت ہی نعمت ہے قسم کی, باہر ملکوں میں بھی جاتا ہے اور یہ غریب سے غریب آدمی بھی کھاتا ہے.
یہ گاڑیوں میں آتے ہیں, مزدوں میں بھی آتے ہیں, ٹرکوں میں بھی آتے ہیں, ٹریلوں میں بھی آتا ہے,
سب بک جاتا ہے. جس دن اس دن کیا کرتے ہیں؟
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنا روزی الگ کرتے ہیں, باقی پیسے لے کے ہلکیوں کا دیتا ہوں.
میدانی میں ایک سائڈ سفید ہوتا ہے, ایک سائڈ لال ہوتا ہے.
اچھا اچھا, تو یہ میدانی ہے
جی, اور ذائقہ جو ہے میدانی کا صحیح ہوتا ہے, پہاڑی کا نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے, اس کا شکر ادا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی نعمت ملے سجدہ ریز ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنا کثرت سے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. یقیناً پھل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جی, اور نعمت اس وقت میرے سامنے بھی ہے, اور میں سب سے پہلے تو مبلغین کو پیش کروں, اور پھر انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے اس کی افادیت کے بارے میں لیں گے. یہ آپ کے پاس رہے گا جی جی, ایک میرے پاس رہے گا اور یہ مبلغین کی طرف جائے گا. ویسے یہ سیگمنٹ ویسے روزانہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اپڈیٹ بھی ہوتی رہے گی اور صحت کی صحت بھی بنتی رہے گی. خلیل بھائی, ایپل اللہ تعالیٰ کی نعمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا, کیا کہیں گے آپ اس کی افادیت کے بارے میں, اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. سبحان اللہ جی.
اپنے استعمال میں پھلوں کو رکھنا چاہیے, جس میں ایک پھل یہ بھی ہے. تو اس کچھ فوائد تو اسلام بھائی نے بھی بتائے کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, تو دل کے لیے مفید ہے, خون کو بناتا ہے, قوت حافظہ کے حوالے سے مفید ہے, جسمانی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے گھریلو علاج کتاب میں, کہ جو شخص روزانہ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر اور ایک سیب پہ دم کر لے, اور اس کو روزانہ نہار منہ کھا لے, نہار منہ یعنی خالی پیٹ کھا لے, تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی دل کا مرض نہیں ہوگا.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ,
یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں, اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, کہ جیسے کچھ پپیتے کے پتے بھی اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس اگر اس انداز سے کر لیں کہ جب پپیتے کے پتے بھی وائٹ سیل کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی مفید ہے. اگر اس کی جیسے آم کا تھوڑا سا اس کا سیب کا جوس نکال لیں ایپل کا, اور اس کی اوپر سے جھاگ وغیرہ ہٹا کے اس میں ایک لیمو کا رس نکال کے ڈال دیں, تو یہ بھی وائٹ سیل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو اسی طرح سے جو بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ کھلا سکتے ہیں اگر وہ نہیں کھاتے ہیں. سب سے بیسٹ طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے نا فروٹ اسی طرح سے کھائے جس طرح یہ موجود ہے, یعنی کہ جوس نکال کے.
اچھا,
وہ بات کی بات ہے. اگر کوئی اس طرح نہ کھا سکے تو پھر اس طرح کھائے, ورنہ بہتر یہی کہ جس انداز پہ آپ کھا رہے ہیں
یوں کاٹ کے,
ہاں کاٹ کر ہی اس کو استعمال کیا جائے. جوسز وغیرہ میں پھر لوگ دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں, اس میں چینی ڈال.
بعض اوقات فروٹ کی طرف آتے نہیں ہیں خلیل بھائی, نہیں کھاتے ہیں. آپ ان کو پیزے کھلا دیں کھا لیں گے, برگر کھلا دیں کھا دیں گے, ٹافی چاکلیٹ اس طرف تو آ جائیں گے, اور یہ صحت مند چیز کی طرف تو بالکل.
اصل میں اس میں کمی بڑوں سے ہوتی ہے.
اچھا
بڑے خود نہیں کھاتے تو ان کا بڑے اگر کھانا شروع کر دے گھر میں, مثال ہے آپ کے ٹیبل پہ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو ہر وقت اگر موجود رہیں موقع محل سے اگر آپ کھاتے رہیں تو کوئی بچہ آئے کبھی اس کو کچھ کھلا دیا کبھی کچھ کھلا دیا تو یوں جو ہے ان کی عادت بنے گی. اب آپ نے بھی جیسے کبھی کبھار اگر کھانا ہے تو پھر یہ کہ ظاہر بات ہے اس کی عادت بن نہیں پاتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر سیب کا, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سیب اگر روز استعمال کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحت اچھی رہتی ہے,
سبحان اللہ.
بہت سارے امراض جیسے نہیں لگتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا موسم ہے موسم کے حساب سے.
اچھا خلیل بھائی اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض لوگ سیب کا چھلکا اتارتے ہیں,
میرے ذہن میں بھی تھا
کہ چھلکا اتارتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کیا؟
جیسے بعض لوگوں کو نا ہضم صحیح نہیں ہوتا,
اچھا
ہاضمہ کمزور ہوتا ہے تو بعضوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا چھلکا اتار لیں. اسی طرح سے اس میں آئرن ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جن کا جگر متاثر ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے تو ان کو بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو طبیب کے مشورے سے استعمال کریں.
اچھا خلیل بھائی
آئرن کی وجہ سے جیسے جگر ان کا پہلے کچھ متاثر ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے.
اچھا خلیل بھائی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیا پھل ہے, شروع شروع میں آتا ہے نا جیسے یہ نیا پھل ہے ابھی نہیں کھاؤ, کیا صحیح ہے؟
ان معنوں میں صحیح ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ موسم کا پھل سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا پھل مفید ہے, ٹھیک ہے موسم کا تو ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ابتدا میں آیا تو ابتدا میں عموماً اس کو نا عام ذرائع سے پکایا جا رہا ہوتا ہے, جیسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی, جیسے وہ آم کو پکایا جاتا ہے تو اس میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. تو سب سے بہترین پھل وہ ہوتا ہے کہ جو درخت پر پکا ہوا ہو,
صحیح,
وہ اگر میسر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بالفرض وہ نہیں آتا تو پھر جو آپ نے بات کی کہ ابتدا میں عموماً وہ چیزیں کچی ہوتی ہیں, جیسے کوئی چیز ہے وہ کچی ہے آپ کے گلے کو پکڑ لے تو یوں بھی ہوتا ہے, تو کچھ موسم آگے نکل جاتا ہے تو وہ چیزیں پکی آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے اچھی طرح سے پک جاتی ہیں تو وہ پھر زیادہ مفید رہتی ہیں,
صحیح.
ابتدا میں اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے.
چلے اللہ آپ کو برکت.
ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرین جو ہلکا گرین گرینش جو سیب ہوتا ہے یہ کھانا چاہیے, مثلاً کہ اس میں ریڈ بھی ہوتا ہے یلو بھی ہوتا ہے ہلکا گرین بھی ہوتا ہے, تو کون سا سیب کوئی سا بھی ہو سب کھائیں یا جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا سیب کھانا چاہیے؟
دیکھیں جیسے سیب ہے یا آم ہے تو اس کے فوائد ملتے جلتے ایک ہی جیسے ہیں, جیسے اگر جو بھی سیب آپ لیں مفید ہی ہے مگر اس کے اندر جو الگ الگ ہوتا ہے, جیسے گرین سیب ہے نا تو وہ دل کے حوالے سے زیادہ مفید ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے. دل کے حوالے سے کچھ دوا بنتی ہے نا, جیسے وینز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں اس بلاکیج ہو جاتی ہے, اس کے لیے جو استعمال میں آتا ہے سیب دوا وغیرہ کے اعتبار سے تو وہ زیادہ تر گرین سیب کو استعمال کیا جاتا ہے,
صحیح.
اس میں جوس وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے,
اچھا ہوتا ہے.
اس طرح بعد جو ہے نا وہ جوس کے حساب سے فروٹ کو الگ کر لیا جاتا ہے, کیٹیگری بنا لیتے کہ بھائی یہ فروٹ کے یہ جوس کے حساب سے زیادہ اچھا ہے
جی,
یہ کھانے کے حساب سے زیادہ اچھا.
کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, کال لیتے ہیں جی.
میری ناخا صاحب سے عرض ہے کہ مجھے یہ آنا کا نام سنا لیجیے. رسول پاک کی دکھی آ رہی عمر.
چلے جی ایک اور کال لیتے ہیں.
میری نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں.
اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. ایک اور کال لیتے ہیں.
نعت خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیں, پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو.
اللہ اکبر کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں.
اخلاق کا تاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے ہم صلی اللہ کہتے کہتے میں آج خلیل بھائی کی امن مرحبا. خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کی والدہ کو گنٹھیا کی بیماری ہے, اس کا کوئی علاج بتا دیں. جزاک اللہ خیرا.
آمین جی. خلیل بھائی
گنٹھیا کے مرض کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے, ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. اس میں یہ کہ آپ ان کو کچھ پرہیز پر توجہ دیں. ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بڑے کا گوشت جو ہوتا ہے جیسے گائے کا یا بھینس کا وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے, تو بادی ہوتا ہے, بادی چیزیں جیسے گوبھی بینگن بھنڈی عربی اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے. اور اسی طرح سے چاول جیسے ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کو مفید نہیں ہوں گے, تو اس طرح کی چیزوں سے ان کو آپ بچائیں. تو ان کو رہ گیا دوسرا کہ ان کو ادرک کا تھوڑی سی ادرک لے لیں اور پودینہ لے لیں, جیسے 15-20 پتے پودینے کے لے لیں, ایک ناخن ایک پورے جتنا جیسے ٹکڑا انگلی کے پورے جتنا ٹکڑا ادرک کا لے لیجئے اور اس میں چوتھائی چمچ زیرے کا ڈال دیجئے, تو اس کا قہوہ بنا کر 2 کپ پانی میں اس کو پکا لیں, تو اس کو آپ ان قہوہ بنا کر ان کو پلاتے رہیں, تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے. باقی ان کو بکرے کا گوشت آپ دے سکتے ہیں, اگر پہلے ان کا یورک ایسڈ بھی چیک کروا لیں, تو یہ بھی بعض اوقات بڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر بھی دردیں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو کچھ پرہیز بھی کروائیں کچھ کھانے پینے کے حوالے سے جو عرض کیا, اور کچھ طاقت کی چیزیں بھی ان کو دیں, جیسے بکرے کا گوشت کہا, فش ہے, اور اسی طرح سے دیسی مرغی ہے, اس کے یخنی وغیرہ بنا کر, بکرے کی یخنی بنا کر یہ بھی ان کو پلائی جائے, تو انشاءاللہ. یار آپ نے لوکی, ٹنڈے, تورئی, شلجم وغیرہ اس طرح کی جو سبزیاں ہیں, اس کو بکرے کے گوشت میں 1 پیس ڈال کے جیسے, اور اس کو بنا لیا جائے شوربے والی, اس طرح کی سبزی ان کو دیں, اسی طرح سے کچھ طاقت والی چیزیں ان کو آپ کھلائیں, اور ان کو جو بھی آپ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں منع کی اس سے آپ ان کو جیسے یہ نہ کھلائیں, اور ان کا جو آئل وغیرہ وہ بھی سرسوں کا آئل ان کے لیے زیادہ مفید ہے, یا پھر اگر ان کا دیسی گھی بھی ان کے لیے مفید رہے گا, اور اسی طرح سے ان کا لپٹ پروفائل کے نام سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کروا لیں کسی طبیب کے مشورے سے, ان کو جا کے دکھا دیں, اگر کوئی چیزیں بڑی ہوئی ہیں تو اس کا بھی علاج کر لیں, اور باقاعدہ ان کا علاج کروایا جائے تو انشاءاللہ کسی اچھے طبیب سے مل کر, ڈاکٹر سے, حکیم سے, جہاں کو آپ جہاں سے آپ کو بہتر لگے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی. پین کلر وغیرہ نہ دیں, اس کی گزارش ہے کہ یہ پھر مزید نقصان کرتی ہے, وقتی فائدہ دیتی ہے, بعد میں مزید نقصان ہو جاتا ہے.
صحیح, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی ایک اور کال لیتے ہیں. جی,
محمد ارسلان عطاری, مدینہ تلولیا, ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے اکسلے علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے, اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے.
کیا بات ہے جی, مرحبا. اگلی کال دیں جی.
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے. میری ناتوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے, میں بندہ ہے عاصی ہوں طلبگار ہوں آکر.
کیا بات ہے جی. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, آئیے.
میرا نام ظفر اقبال اتاری ہے, 5312 اکاڑا سے. کلام کی فرمائش کرنا تھی, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا جی. کچھ میسیجز بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بنت طاہر محمود میرپور کشمیر کھڑی شریف سے ناتخواں اسلامی بھائی سے عرض ہے, مجھے یہ کلام, مجھے یہ منقبت سنا دیں, پیر میرا پیر میرا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, سیالکوٹ سے ایک میسیج ہے جی. آج کا موضوع ہمیشہ کی طرح بہت زبردست ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے آپ پر اور ہونے والے, ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, ایک دعا کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جن کے لیے آپ نے خصوصیت کے ساتھ دعا کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. خلیل بھائی ایسے عرض ہے کہ میری بیٹی جس کی عمر 6 سال ہے, اس کے پیٹ میں کیڑے بتائے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پاتی اور نہ ہی سو پاتی ہے, یعنی کہ رات کو سوتی ہے تو پورے بیڈ پہ گھومتی رہتی ہے, دانت بھی پیستی رہتی ہے, اس کا کوئی علاج بتا دیں.
اس میں یہ ہے کہ ان کو روزانہ نہار منہ خالی پیٹ جو ہے 2-3 کھجور کھلا دی جائیں, اس کو مستقل پابندی سے کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے آڑو بھی ہے پھلوں میں, آڑو تو یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, ان کو آڑو بھی جو ہے استعمال کروائیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی اس کے علاوہ مزید بھی دوائیں آتی ہیں بچوں کے حساب سے, تو وہ ان کو آپ ڈاکٹر سے یا طبیب سے حکیم سے لے کر کھلا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ایک میسج ہے, بازو میں درد ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج بتا دیں, روحانی بھی اور دوسرا بھی.
یا سلام ہو یا سلام ہو آپ پڑھ کے 111 بار اول آخر 3 بار درود پاک یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کریں اور پھونک بھی مار لیں اس پہ, تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جوڑوں کے درد وغیرہ یا کہیں بھی درد ہو, یا غنی یو یا غنی یو یا غنی یو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا.
اچھا,
رہ گیا یہ کہ جو درد ہے تو اس کا سبب کیا ہے, آیا کمزوری ہے, کیا ہے؟ خون میں بعض وقت گاڑھا پن ہوتا ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کمزوری سے بھی ہوتا ہے. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ زیتون شریف کا آئل لے لیں, اس پہ 55 لا الہ الا اللہ پڑھ کر اول آخر درود پاک 3-3 پڑھ کے, اور 55 مرتبہ آپ پڑھ کر جو ہے اس پہ زیتون کے آئل پہ دم کر لیں, پھر اس سے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے مساج کریں.
ایک سوال آپ سے آخری میں لیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ سے 2-3 فرمائش کا ٹائم نہیں رہا. ایک اسلام بھی کہہ رہے ہیں جی, ہمارا پورا گھر خارش کی بیماری میں مبتلا ہے اور 9-10 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔
اللہ پاک سارے مریضوں پر ہمارے دل رحمت فرمائے، آمین سم آمین۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ بڑے کا گوشت اور آلو، چائے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس سے جو ہے نا یہ خارش کے معاملات ٹھیک ہونے میں مشکل سے آئیں گے۔ آلو، چاول، بڑے کا گوشت اور اس طرح کی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی رہ گیا گھریلو علاج کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ آپ عناب کے نام سے، بیر کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بیر کی طرح عناب کہا جاتا ہے اسے، عام حکیم کی دکان سے پنساری جو ہوتے ہیں ان سے مل جائے گی، تو یہ تقریباً 7-8 دانے، بڑا اگر کوئی ہے تو وہ 10 دانے لے لیں، اور بچوں کو دینا ہے تو 5-6 دانے آپ لے لیں۔ رات کو اس کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو آپ اس پانی کو اگر وقت ہو تو اس کو ابال لیں پھر پی لیں، اور چاہیں تو ویسے ہی اس پانی کو استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ فائدہ ظاہر ہوگا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ایسا
چلے خلیل بھائی، فرمائش بھی آپ پوری فرما دیں۔
صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
اپنی جھولی پسارے ساتا پیارے دولت والے، داتا پیارے دولت والے،
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی
اے مدینے کے تاج دار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانا سلام کہتے مدینے میں حضور ایسا کوئی کچھ نہیں مشکل حضور آپ کہہ دے تو کام ہو جائے آرزو ہوئے ہر ہر سینے اب تو
کھلے آنکھ سلے